حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہی بات ارشاد فرمائی تھی. جب وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئی اس آخری بیماری میں, تو آپ نے سرگوشی کے انداز میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک بات فرمائی جس کو سن کر وہ رونے لگی. پھر دوبارہ سرگوشی کے انداز میں پھر کچھ بات ارشاد فرمائی جس کو سن کر وہ مسکرائی. بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین نے ان سے اس سلسلے میں دریافت کیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں تو انہوں نے نہیں بتلایا, آپ کی وفات کے بعد بتلایا کہ پہلی مرتبہ جب سرگوشی کے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ یہی تھی. حضرت زمین ہر سال میرے ساتھ ایک دور کرتے تھے قرآن پاک کا, اس سال دو دور کیے ہیں, جس سے میں سمجھ رہا ہوں کہ اس بیماری میں انتقال کر جاؤں گا, گیا اب آگے میں زیادہ دنوں پر زندہ رہنے والا نہیں. بہرحال یہ علامتیں تھیں, اور ساتھ ہی ساتھ حجت الوداع کے موقع پر تکمیل دین کے لیے جو آیت نازل ہوئی یوم اکملت لکم دینکم, اور ساتھ ہی سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, کہ جب اللہ نصر اللہ والفتح اللہ کی مدد آ جائے اور مکہ مکرمہ فتح ہو جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج گروہ در گروہ جماعت در جماعت داخل ہو رہے ہیں, تو فسبح بحمد ربک واستغفر, تو اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو اور ان سے مغفرت چاہو. انہ کان توابا, اس سورت کے متعلق جیسا کہ بخاری شریف میں ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کو جمع فرما کر ان سے پوچھا اس سورت کے سلسلے میں آپ حضرات کیا کہتے ہیں. بعضوں نے تو لاعلمی کا اظہار کیا, بعضوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اس میں یہ حکم دیا ہے کہ جب کوئی علاقہ فتح ہو تو آپ وہ تسبیح اور تحمید کا اہتمام کریں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس مجلس میں سب سے کم عمر تھے, ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں. انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کی وفات کی اطلاع اور خبر دی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر فرمایا میں بھی اس سورت کے متعلق وہی جانتا ہوں جو تم جان رہے ہو, گویا میں بھی یہی سمجھتا ہوں اس سورت کو نازل فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کی وفات کی اطلاع دی ہے. بہرحال یہ کچھ قرائن تھے حجت الوداع سے واپسی پر. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور شہداء احد کی قبروں کی آپ نے زیارت فرمائی, اور احد کے واقعے کے آٹھ سال کے بعد آپ نے ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی. چونکہ ان حضرات نے جس بے سر و سامانی میں اسلام کی نصرت کے لیے قربانی دی تھی, وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نقش تھی, وہ تازہ تھی, انہیں کے حق کی ادائیگی کے طور پر آپ نے اس وقت نماز جنازہ ادا فرمائی, اور گویا یہ آخری الوداع مردوں کو جو جا چکے ہیں دنیا سے ان کو کہی جا رہی ہے. حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف میں ہے, غزوہ احد کے اندر بھی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کا جہاں تذکرہ ہے جس باب میں وہاں بھی امام بخاری نے اس روایت کو پیش کیا ہے کہ وہ آپ پہلے تو وہاں تشریف لے گئے اب بقیع میں اور شہداء احد کی زیارت فرما کر ان کی نماز جنازہ ان کے لیے دعا فرمائی, اور وہاں سے آنے کے بعد مسجد نبوی کے منبر پر تشریف فرما ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، انا بین ایدیکم فرت لکم، میں تم سے پہلے تمہارے لیے فرت ہوں۔ فرت اس آدمی کو یا اس جماعت کو کہا جاتا ہے جو کسی قافلے یا لشکر سے پہلے جہاں اس قافلے کو آگے کی منزل پر پڑاؤ ڈالنا ہوتا ہے، تو ان کے قیام کا، کھانے پینے، پانی وغیرہ کا انتظام کرنے والے جو ہوتے ہیں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے بتلا رہے ہیں کہ میں تم سے پہلے آخرت میں جا کر جنت میں تمہارے لیے بندوبست کر رہا ہوں، مانا شہید علیکم، میں تم پر گواہ ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وہ موعدکم الحوض، کہ آئندہ تم سے ملاقات کا وعدہ حوض کوثر پر ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا اسی خطبے کے اندر، میں اپنے اس منبر پر بیٹھے ہوئے حوض کوثر کا نظارہ کر رہا ہوں اور تمہارے متعلق مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم فقر میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے اندیشہ یہ ہے کہ دنیا کی طلب تم کو کہیں راہ راست سے نہ ہٹا دے۔ تو بہرحال یہ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک طرف آپ پہلے بقیع میں تشریف لے جا کر جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کو الوداع کہا، اور اس کے بعد وہاں سے آ کر مسجد نبوی کے منبر پر تشریف فرما ہو کر جو حیات تھے ان کو الوداع کہا۔ جیسے کسی آدمی کو اگر یہ اندازہ ہو جائے کہ اب میں زیادہ دن رہنے والا نہیں ہوں، تو اس کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے جو اعزاء اور ملنے والے دنیا سے جا چکے ہیں، ذرا ان کی بھی زیارت کروں۔ قبرستان جا کر وہ یہ کرتا ہے اہتمام، اور جو موجود ہوتے ہیں ان سے بھی الوداعی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ واقعہ تو ہوا، اس وقت تو آپ تندرست تھے۔ اس کے بعد جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے، ماہ سفر کے اواخر میں ایک رات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب آپ کی باری حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کی تھی، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے بقیع کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں سے جب واپس آئے تو آپ کی طبیعت خراب ہو چکی تھی، آپ کو درد سر کی شکایت تھی۔ آپ کا جو مرجو وفات ہے، جس بیماری میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، وہ یہ شقیقہ یعنی آدھے سر کی درد کی بیماری تھی۔ تو اسی میں آپ کا انتقال ہوا، اور وہ بھی اسی زہر کی وجہ سے جو غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھلایا گیا تھا۔ چنانچہ بخاری شریف ہی کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اس آخری بیماری میں مجھ سے فرمایا، عائشہ جب سے وہ زہر کھایا تھا میں اس کی تکلیف اپنے جسم میں برابر محسوس کرتا رہا، یہاں تک کہ اپنی اس بیماری میں اسی زہر کی وجہ سے اپنی رگے اکہل کا ٹوٹنا، ایک رگ ہے جو دل سے نکلتی ہے اور جسم کے سارے اعضاء میں اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، تو گویا اس کے کٹنے کو میں نے محسوس کیا۔ یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اطلاع تھی کہ اب آپ زیادہ زندہ رہنے والے نہیں ہیں۔ اور اس طرح جیسا کہ حضرات علماء نے لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شہادت کا مقام بھی عطا فرمایا، یہ زہر کے نتیجے میں جو رگ کٹی اور اس کی وجہ سے موت واقع ہوئی، ایک معنوی طور پر شہادت کی فضیلت بھی حاصل ہوئی۔ خیر، تو بہرحال یہ ماہ سفر یعنی سنجری گیارہ کے سفر کے مہینے میں بدھ تھا، اواخر میں آخری دنوں میں اس بدھ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بقیع کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور وہیں سے آپ کو درد سر کی شکایت ہوئی۔ آپ واپس آئے، اور یہ باری کا دن تھا حضرت میمونہ کی۔ ویسے اس سلسلے میں سیرت نگاروں نے اور نام بھی لکھے ہیں, جیسا بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت ریحانہ جو آپ کی باندھی تھی ان کی باری کا دن تھا, بعضوں نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کا دن بتلایا ہے, لیکن سیرت نگاروں نے یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المؤمنین کی باری والے دن کو راجح قرار دیا ہے. پھر صبح کو آپ دن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے, اتفاق کی بات تو ان کو بھی اس روز سر کے درد کی شکایت تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے پر انہوں نے اپنے درد سر درد کی شکایت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, وارا سا ہائے میرا سر, یعنی اگر میں اپنے سر کے اندر بڑی تکلیف محسوس کرتا ہوں کر رہی ہوں, تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بل وانا اقول وارا سا, بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ ہائے میرا سر یعنی مجھے تکلیف. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں, اگر میری موجودگی میں تمہارا انتقال ہو گیا تو میں تمہاری تجہیز و تکفیر کروں گا, اور اس کے بعد تمہاری جنازے کی نماز پڑھا کر تمہاری دعا اہل مغفرت کروں گا. اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناز کے طور پر عرض کیا کہ اللہ کہ رضو آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں, اور جس دن میں مر جاؤں گی وہ اسی روز آپ میں اپنی کسی اور زوجہ کے ساتھ میرے گھر میں راحت فرما رہے ہوں گے, آرام فرما رہے ہوں گے, گویا مجھے بہت جلدی بھول جائیں گے. ان کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا کر رہ گئے, تو آپ بتلانا چاہتے تھے کہ کتنی بھولی, ان کو پتا نہیں کہ ان سے پہلے اس بیماری میں میں جانے والا ہوں. بہرحال یہ بیماری کی شروعات تھی بدھ کے روز. اس بیماری کی حالت میں بھی جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے یہاں ہر رات کی جو باری مقرر تھی اس کے مطابق ہر ایک کے یہاں اس کی باری میں تشریف لے جاتے رہے, یعنی رات گزارنے کی جو اوقات باریاں مقرر تھی اس کے مطابق گویا عدل بین الزوجات بیویوں کے درمیان برابری کا سلوک اور انصاف کا لحاظ کرتے ہوئے اس بیماری والی حالت میں بھی آپ گویا ہر ایک کی باری پر ان کے گھر تشریف لے جاتے رہے. لیکن پیر کے دن ویسے اس بیماری میں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے این آنا غدن این آنا غدن, میں کل کہاں ہوں گا میں کل کہاں ہوں گا. گویا دراصل آپ کا اشارہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کی طرف, چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دیگر ازواج کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبت تھی ان سے تھا, اور جس کے ساتھ ان سے زیادہ ہوتا ہے وہاں قیام میں راحت بھی زیادہ ملتی ہے, اس لیے آپ بار بار یہ سوال کرتے تھے. آپ کے اس سوال کو سن کر ازواج مطہرات سمجھ گئی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا قیام وہاں ہو, بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جیسا کہ بعض روایتوں میں ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امہات المؤمنین سے عرض کیا کہ حضور کے اس ارشاد کا مطلب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ اپنی اس بیماری کے ایام کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گزاریں. چنانچہ تمام حضرات امہات المؤمنین نے برضا و رغبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ شوق سے ہماری بہن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آپ جو ہے اپنی بیماری کے ایام گزاریں. ایک تو یہ وجہ یہ بھی تھی جیسا کہ بتلایا کہ آپ ان سے انس اور محبت تھی, دوسری ایک وجہ یہ بھی تھی لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ازواج کے ساتھ جب بستر پر لیٹے ہوئے ہوتے تھے تو کسی بھی زوجہ کے ساتھ بستر پر لیٹے ہوئے ہو مطلب کہ آرام فرما رہے ہوں اس حالت میں وہی نازل نہیں ہوتی تھی سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, کہ آپ ان کے یہاں ہوتے تھے تو ان کے وہاں ہونے کی حالت میں اس حالت میں بھی وہی. ویسے جیسا کہ پہلے بھی کسی موقع پر بتلایا جا چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو وہی نازل ہوتی تھی اس وہی کے لیے کسی خاص وقت کا انتظار اور پوزیشن کا انتظار نہیں ہوتا تھا, آپ آپ جس حالت میں ہوتے تھے اسی حالت میں عموماً آپ پر وہی نازل ہو جایا کرتی تھی، اگر جبریل وہی لے کر آ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شام کا کھانا تناول فرما رہی تھی۔ آپ کے دستر مبارک کے اندر ایک ہڈی والی بوٹی تھی اور اس کو اپنے دندان مبارک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا گوشت توڑ کر کھا رہے تھے۔ اسی حالت میں حضرت سودا بنت زمعہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قضاء حاجت کے لیے گئی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئی تھی چادر اوڑھ کر کے پردے کا لحاظ کرتی، لیکن کیونکہ ان کا قد و قامت اونچا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلی خواہش یہ بھی تھی کہ ازواج مطہرات قضاء حاجت کے لیے بھی گھروں سے باہر نہ جایا کریں، اس لیے انہوں نے دور سے چلا کر کے کہا کہ سودا ہم نے آپ کو پہچان لیا۔ ان کا مقصد یہ تھا، اس کی وجہ سے ان کو دل پر چوٹ لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے کہ آئندہ کے لیے تم کو اس کے لیے گھر سے نکلنا نہیں۔ انہوں نے آ کر اسی موقع پر شکایت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے دستِ مبارک کے اندر وہ گوشت والی وہ ہڈی والی بوٹی تھی، اسی حالت میں آپ پر وہی نازل ہوئی اور وہی کا نزول کا سلسلہ جب مکمل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اجازت دی کہ تم اپنی اس ضرورت کے لیے یعنی قضاء حاجت کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہو۔ ایسے ہی جیسے تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی اور بعد میں جب کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، تیسری رکعت کے رکوع میں تھے۔ اسی حالت میں قرآن کی آیت جس میں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے نازل ہوئی، اور اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے چہرے انور کو کعبہ بیت المقدس سے پھرا کر کے کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا گیا، نماز کی حالت میں وہی نازل ہوئی۔ ایسے بے شمار مواقع ہیں، میں تو یہ نمونے کے طور پر ہی بتلانا چاہتا تھا کہ وحی کے نازل ہونے کے لیے کسی خاص جو ہے پوزیشن اور انداز کا اہتمام نہیں، جس حالت میں حضور ہوتے تھے۔ تو عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ازواج مطہرات کے ہاں ان کے پاس ان کی باری کے دنوں میں آرام فرما ہوتے تھے تو اس حالت میں سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی اور کے لحاظ اور بستر میں وہی آتی نہیں تھی۔ تو چونکہ اس بیماری کے دنوں میں بھی وہی کے آنے کا تو کوئی وقت مقرر نہیں تھا، اب اگر کسی اور زوجہ مطہرہ کے آپ اپنا جان گزارتے تو آئیں اندیشہ تھا ہو سکتا ہے حضرت جبریل نہ آ پائیں۔ اس لیے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اپنی اس بیماری کے دنوں کو گزارنے کا آپ کے دل میں خواہش تھی۔ چنانچہ تمام حضرات امہات المؤمنین ازواج مطہرات نے اجازت دے دی اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر منتقل ہو گئے۔ بدھ کے دن بیماری شروع ہوئی تھی، پیر کے دن منتقل ہو گئے پانچویں دن، اور اس پیر کے بعد دوسرے والے پیر کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ وہ آٹھ روز جو آخری ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گزارے۔ یہ اس بیماری کے اندر، اور پھر اسی بیماری کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے اوقات میں مسجد بھی آتے جاتے رہے اور نمازیں بھی آپ ہی بناتے رہے اس بیماری کی تکلیف کے باوجود، یہاں تک کہ بدھ، جس بدھ میں بیماری شروع ہوئی تھی اس کے بعد والا بدھ اور اس کے بعد جو جمعرات آتی ہے یعنی بیماری کا نواں دن تھا، اس وقت جمعرات کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے غسل فرمایا۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مدینہ منورہ کی سات کنویں سے 7 مشکیزیں بھر کر کے لانی جائیں اور اس پانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جائے. اس میں خاص حکمت یہ تھی کہ اس کی وجہ سے زہر کے اثر میں بھی تخفیف ہوتی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کے مطابق مدینہ منورہ کے 7 الگ الگ کنویں سے 7 مشکل بھرے منگوائے گئے. اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تب تھا, لگن تھا بڑا تب, اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر حضرات امہات المؤمنین ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی ڈالا اور آپ کو غسل دیا, یہاں تک کہ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے کہا بس ہو گیا. اور پھر آپ زہر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے. زہر پڑھا کر کے آپ نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو خطبہ دیا. اسی خطبے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا تذکرہ فرمایا کہ سب کے احسان کا بدلہ چکا چکا ہوں سوائے حضرت ابو بکر کے. اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ جو کھڑکیاں اگر حضرات صحابہ جن کے مکانات مسجد نبوی کے ساتھ لگے ہوئے تھے, ان کے آنے جانے کا, مکان میں آنے جانے کا اصل راستہ تو دوسری طرف تھا, لیکن مکان کی پشت والی دیوار جو مسجد کے ساتھ لگی ہوئی تھی, ان حضرات کے مسجد میں آنے جانے کے لیے اس دیوار میں کھڑکیاں بنا رکھی تھی تاکہ نماز کے اوقات میں اسی کھڑکی سے مسجد میں آسانی سے آیا جایا جا سکے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ سب کی یہ کھڑکیاں جو آنے جانے کے بند کر دی جائے سوائے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. یہ اس میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ تھا. خیر, اور پھر اسی میں آپ نے حضرات انصار کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ اگلی امتوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کے ساتھ ایسا عظمت کا سلوک کیا کہ ان کو سجدہ گاہ بنا دیا, تم ایسا مت کرنا. اور اسی میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اس بات کا اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو اللہ کے یہاں جائے. یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے, انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. اس واقعے کو نقل کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے اس جملے کو سن کر حضرت ابو بکر جب رو رہے تھے تو ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کے ایک بندے کا تذکرہ کر رہے ہیں, یہ بڑے میاں کائے کو رو رہے ہیں. لیکن تھا بعد میں پتا چلا کہ ہم سب کانا عالم ہونا, حضرت ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے, بخاری شریف کی روایت ہے. تو بہرحال وہ سمجھ گئے کہ جس بندے کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ آپ خود ہی ہیں. ویسے اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار جو حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا ہے وہ یہ بھی ہے کہ اور لوگوں کی جب موت کا وقت آتا ہے تو وہاں ان کو پوچھا نہیں جاتا کہ آپ کی روح قبض کی جائے یا نہیں کی جائے, وہ اللہ کا فرشتہ آ کر کے اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے. لیکن حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اعزاز اور اکرام کے طور پر اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ کی یہ سنت اور طریقہ رہا ہے کہ ان کو پہلے بتلایا جاتا ہے کہ آپ اگر تم کو دنیا میں رہنا ہو تو تم کو اختیار ہے اور آخرت میں آنا ہو تو اس کا بھی اختیار ہے. اور جب موت کا وقت قریب آیا ہی ہوتا ہے تو جواب میں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم کو آخرت, کیونکہ آخرت کی نعمتیں بھی ان کو بتائی جاتی ہیں. اور بہرحال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی وفات کا وقت جب قریب آیا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ اختیار عین روح کے قبضہ کرنے سے پہلے بھی, جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قبض روح سے پہلے آپ کی روح جب پرواز کر گئی اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمرے کی جو ہے چھت کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر نگاہیں جما دی اور اللہم رفیق الاعلی بعض جیسے ما الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والی آیت بھی پڑھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ سمجھ گئی کہ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ کو دنیا میں رہنا ہے یا ہمارے پاس آنا ہے, تب وہ اختیار جو دیا گیا وہ تو ہم کو بتا نہیں چلا, لیکن آپ کے جواب سے پتا چلا کہ آپ گویا اسی اختیار کے مطابق اپنا جواب دے رہے ہیں. جیسے ہم فون سنتے ہیں, کوئی فون کر رہا ہو تو کچھ بولتا ہے تو سامنے والے نے اس کو کیا کہا وہ تو ہمیں پتا نہیں ہوتا, لیکن اس کی بات سن کر اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ کہا ہوگا تو اس نے جواب دیا. تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی جب آپ رہنے والے ہیں کہ آپ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز کر گئے. تو بیچ میں ضمن بات آ گئی, تو بات میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جمعرات کو زہر کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور اس کے بعد پھر عصر کی نماز بھی پڑھائی, مغرب کی بھی نماز پڑھائی, مغرب کی نماز میں سورہ المرسلات کی تلاوت فرمائی. حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں سب سے آخری نماز جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو پڑھائی مغرب کی, اور اس میں آپ نے سورہ المرسلات کی تلاوت فرمائی. ابن عباس کی روایت بخاری شریف میں بھی موجود ہے کہ ایک مرتبہ میں نے مغرب کی نماز میں سورہ المرسلات پڑھی تو والدہ نے کہا بیٹا تو نے تو مجھے یاد کرا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی یاد تازہ کرا دی جو آخری نماز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی. اس کے بعد جب عشاء کا وقت آیا تو بیماری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے, نشی تاری ہونے لگی. آپ ہوش میں جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جواب میں کہا گیا نہیں, آپ کا انتظار ہے. آپ نے کہا پانی لاؤ, آپ نے غسل فرمایا اور اٹھنا چاہتے تھے اور پھر نشی تاری ہوئی. پھر جب ہوش میں آئے تو آپ نے پھر دریافت سے فرمایا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو جواب میں عرض کیا گیا نہیں, آپ کا انتظار ہے. پھر آپ نے پانی منگوایا, غسل فرمایا اور پھر اٹھنا چاہتے تھے اور غشی تاری ہوئی. تین مرتبہ ایسا ہوا, چوتھی مرتبہ جب آپ ہوش میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھانے. اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, ابو بکر نرم دل آدمی ہیں, آپ کی جگہ پر جب کھڑے ہوں گے تو اپنے دل کی نرمی کی وجہ سے اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکیں گے اور گویا قرات پوری نہیں کر سکیں گے, آپ حضرت عمر کو حکم دیں کہ وہ نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے دل میں یہ خیال تھا کہ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و طیبہ میں آپ کی جگہ پر کھڑا ہوگا لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے, اس لیے میں نے یہ بات کہی تھی. بلکہ اپنی اس بات کی تائید کے لیے انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سمجھا بجھا کر کے تیار کر لیا تھا, اور وہ سمجھ کر کہ میرے ابا نماز پڑھائیں مومن آمادہ ہو کر اس پر تائید کر دوں. اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انکم لانتم صواہب یوسف, تم تو یوسف بانیاں ہو, یعنی گویا اندر کیا بات ہے اور ظاہر میں کیا ہے, وہ روایت بھی اندر آئے گی اس میں. تو بہرحال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نماز پڑھائی, گویا آپ کی بیماری میں پہلی نماز تھی جمعرات کی شام یعنی شب جمعہ میں جو آپ نے پڑھائی. جمعہ سنیچر اتوار گویا یہ جمعہ کی فجر سے لے کر پانچوں نمازیں سنیچر کی بھی اتوار کی 15 وہ اور یہ ایک شب والی اور پیر کی فجر کی نماز, کل 17 نمازیں گویا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پڑھائی. اور اسی زمانے میں جیسا کہ روایت میں آتا ہے اتوار کے روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں کچھ راحت محسوس فرمائی ظہر کے وقت, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہو مجھے لے چلو وہاں مسجد میں. چنانچہ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا سہارا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے. نماز شروع ہو چکی تھی زہر کی, حضرت ابوبکر امامت کے مصلی پر کھڑے تھے, نماز شروع کرا چکے تھے, پہلی رکعت چل رہی تھی. حضور جب تشریف لے گئے حضرت ابوبکر نے پیچھے ہٹنا چاہا, حضور نے اشارہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بائیں طرف, کہا نے حضرات سے کہا مجھے یہاں بٹھا دو. حضرت ابوبکر پیچھے ہٹے تھوڑے, ان کو وہی ٹھہرنے کے لیے کہا, آگے کی نماز حضور نے پڑھائی. پہلی رکعت تھی آگے میں تھوڑا حصہ حضرت ابو بکر نے پڑھایا تھا, باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پڑھائی. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے آپ کی آواز پیچھے تک جا سکتی نہیں تھی. حضرت ابو بکر جو ہے وہ گمبھیر کے طور پر آپ کیا تکبیرات انتقالیہ کو زور سے پڑھتے تھے, جس سے صحابہ نے نماز مکمل کی. اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ حقیقی طور پر آپ نے آخری نماز جو پڑھائی وہ اتوار کے دن بھی زور کی تھی. ویسے روایتوں میں دونوں جمعرات کی مغرب کا بھی تذکرہ آتا ہے, اور تو اہل سیر نے دونوں روایتوں کے اندر جوڑ پیدا کر کے فرمایا کہ مکمل نماز جو آپ نے پڑھائی وہ تو جمعرات کی مغرب کی ہے, اور ادھوری جو نماز آپ نے پڑھائی وہ اتوار کی زہر کی ہے. بہرحال یہ سلسلہ جاری تھا, اور اتوار کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو درود بھی کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار بے ہوشی کے دورے پڑتے تھے, اور آپ اپنی کمر مبارک پر درد کی وجہ سے ہاتھ مل جاتے تھے, تو گھر کے لوگ یہ سمجھے کہ آپ کو ذات الجم ہے. یہ ذات الجم نیمونیا ایک بیماری جس کے اندر کا جو پردہ ہوتا ہے جھلی ہوتی ہے اس کے اوپر ورم ہو جاتا ہے, اس ورم کے نتیجے میں بخار آتا ہے, کھانسی آتی ہے. اور یہ ایک تو ذات الجم حقیقی ہوتا ہے, ایک جو ہے غیر حقیقی. تو بہرحال لوگ یوں سمجھے کہ یہ مرض ہے, اور اس مرض میں جو ہے ایک دوا ہے جو زیتون کے تیل کے ساتھ حل کر کے ملا کر کے آپ منہ میں ٹپکائی جاتی ہے. آپ بیمار کو چت مٹایا جاتا ہے, اور یہاں موڈے کے پاس تکیا نیچے کو اونچی چیز رکھ کر سر جو ہے ذرا نیچا ہو جائے اور وہ منہ میں ٹپکائی جاتی ہے, اس کو ودود کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو خشی اور بےہوشی کے دورے پڑ رہے تھے لوگ, اور جو بار بار آپ اپنی کمر مبارک پر کوخ کے اوپر ہاتھ لے جا رہے تھے درد کی وجہ سے, تو گھر والے یہ سمجھے کہ یہ ذات الجم کی بیماری ہے. مشورہ آپس میں ہونے لگا کہ آپ کو ودود کرایا جائے. آپ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے, گھر والوں کی باتیں سن رہے تھے, آپ کے ہاتھ کے اشارے سے کیا گیا ودود مت کرو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا تھی, انہوں نے یہ مشورہ لیا تھا اور بڑی تاکید کی تھی, لیکن آپ نے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا. پھر بھی گھر والے یہ سمجھے کہ بیمار آدمی ہوتا ہے وہ دوا سے وحشت کرتا ہے, تو آپ کا یہ منع فرمانا اسی قبیل سے ہے. اس لیے انہوں نے جو آپ کی ہاتھ کے اشارے اور منع فرمانے کی طرف توجہ نہ کرتے ہوئے آپ کو ودود کر ہی لیا. آپ جب مکمل طور پر ہوش میں آئے تو آپ نے سب اللہ نے متحرات کی تھی, گھر کے ہی تھے, اور مہاتم کیوں میں نے منع کیا تھا, آپ لوگوں نے ودود کیا. جو آپ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم تو یہ سمجھے کیا بیمار آدمی دوا سے جو ہے وحشت کرتا ہے, آپ کا یہ انکار اسی قبیل سے کہ سب کو ودود کراؤ. سب کو آپ نے کرایا. یہ اس موقع پر علماء نے لکھا ہے کہ یہ آپ تو اپنی ذات بابرکات کے لیے کبھی انتخاب اور بدلا ملنے کی دنیا کی ودود کرایا گیا. تو اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں. حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کتاب میں واقعہ پڑھا, ایک اللہ والے تھے, ایک نوجوان ہمیشہ ان کے پاس آ کر ان کی شان میں گستاخی کرتا تھا, لیکن آپ جو ہے برداشت کرتی تھی, اتنی تباہ کر کے اس نے تماچا ہی مار دیا. ان بزرگوں نے جلدی سے کہا بھائی اس کو تماچا مارو, اس کو تماچا مارو. لوگ یوں سمجھے کہ وہ کبھی بدلہ تو لیتے نہیں, آج کہہ رہے ہیں اس لیے کوئی ہتا اٹھا نہیں. وہ آدمی نوجوان جو تھا وہ برا انتقال کر گیا. ان بزرگوں نے کہا اگر میرے کہنے پر تم تماچا مار دیتی تو اس کی نوبت نہیں آتی, اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ جب اس نے تماچا مارا تو اللہ تبارک تعالیٰ کا غضب جوش میں آیا. میں سمجھ گیا کہ اللہ انتقام لیں گے, تو میں نے چاہا کہ میری طرف سے انتقام لے لیا جائے تاکہ وہ اللہ کے انتقام سے بچ جائے. لیکن بہرحال خیر, تو اگر علامہ شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ وجود منع کرنے کے باوجود جو کیا گیا تھا آپ کو یہ اندیشہ ہوا کہ آپ کے اس حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے کہیں ان کی گرفتار نہ ہو جائے, ان کو بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا تھا. بہرحال انشاءاللہ آئندہ اس کے بعد کا آگے کہیں کیا جائے گا بیان کریں گے.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تهم وترضى بعدد ما تهم وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی مدائن سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج یا دستنگر نہ بنا. ہماری روزی برکت و وسعت عطا فرما. اللہ جن بچوں نے ابھی حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی ہے ان چاہوں کو بے انتہا قبول فرما. اللہ جس طرح ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ قرآن پاک کے الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا ان کا اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کا آراستہ فرما. دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی اے اللہ توفیق عطا فرما کر اے اللہ حفظ کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زمان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو ان بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں اور ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما. جنہوں نے بھی اپنے اولادوں کو اے اللہ حفظ میں لگا رکھا ہے ان تمام کی اے اللہ حفظ کو آسان فرما اور عافیت کے ساتھ تکمیل فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقا، علوم نافعا، اعمال صالحا، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کی، برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہماری صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. پہلا ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. نماز کا خشوع خضوع ہمیں عطا فرما. نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما. عبادات کا اہتمام نصیب فرما. معاملات کی درستگی عطا فرما. معاشرت کا حسن عطا فرما. آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما. آپس کی ہمدردیوں سے اے اللہ کو ہماری پوری پوری حفاظت فرما. مختلف حیثیتوں سے اے اللہ کی ذمہ داریاں اور فرائض منسلی تو نے ہم پر لازم کر رکھے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما.
ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بدنامی کے ارتکاب سے اللہ کو ہماری حفاظت فرما. اللہ کو ہمیں اپنی کمیوں اپنی کوتاہیوں اپنے قصور اپنے مضمون کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. معلوم نہیں زندگی کی شام کہاں ہو جائے. اے اللہ اس حالت میں موت عطا فرما کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں, زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو, تو ہم سے راضی ہوں, ہم تو سے راضی ہوں, تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب ادا باقی نہ رہ گیا ہو. اللہ اسی حالت میں موت عطا فرما, قبر کے عذاب سے حفاظت فرما, محشر کے ہلاکیوں سے حفاظت فرما, اس دن کی رسوائی سے بچا لے, اس نے اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما, اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما. اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے, دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما, پھر صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر دخول اولی نصیب فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما, بے گھروں کو گھر عطا فرما, بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اے اللہ جن کی اولادیں اے اللہ شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں, صالح جوڑ عطا فرما کر ان کی نکاح کی صورتیں پیدا فرما. جن کی اولادیں نافرمان ہیں اے اللہ تو ان کی اولادوں کو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اے اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی اہل عیال کی تجارت و زراعت و کاروبار کی ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما, ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ ایمان اسلام کی ہوائیں چلا دے, ہر فرد بشر کو اے اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما, ہر فرد بشر کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما. جو صلاحیتیں جو قوا جو اے اللہ نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان کو تیرے لیے ایمان اسلام کی اشاعت کے لیے حفاظت کے لیے خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ ان چیزوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما, ابنائے دنیا میں سے نہ بنا, ابنائے آخرت میں سے بنا لے. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, اور جن شیر و برائی سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ یہاں موجود اور اس مجلس میں شریک اے اللہ تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز و نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه اجمعين برحمتك.